أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ناظرین کرام السلام علیکم پروگرام صاحبان بصیرت کے ساتھ قمبر رضوی حاضر ہے ناظرین کرام ہم نے امام خواجہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے پچھلے 5 پروگرامز میں گفتگو کی ان کی 32ویں برسی کے حوالے سے آج اس سلسلے کا 6ٹا پروگرام ہے اور ہم امام خواجہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے انقلاب کے بعد ان کو درپیش چیلنجز اور ان کے مقابلے کے حوالے سے بات کر رہے تھے ہمارے درمیان ایک مرتبہ پھر موجود ہیں حجت الاسلام مولانا نقی ہاشمی صاحب آغا صاحب السلام علیکم آغا صاحب پچھلے دفعہ ہم گفتگو کر رہے تھے لیکن وہ ٹائم چونکہ بہت آگے نکل گیا تھا اس لیے ہمیں منقطع کرنا پڑا تھا تو جو گفتگو کا سلسلہ تھا اس کو جاری رکھیں اور پھر اس کے بعد ہم اسی پروگرام میں جو اصل ہدف تھا کہ رہبر معظم کی جو 32ویں برسی پر جو خطاب کیا ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی 32ویں برسی کے حوالے سے تو اس پر بھی بات کرنی ہے تو آپ پہلے جو بات رہ گئی تھی اس کو جاری رکھیں
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے یہ انشاءاللہ اس سلسلے کا آخری پروگرام ہے جو ہم نے برسی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مناسبت سے شروع کیا تھا اور پھر فصل خطاب ہم جتنی بھی باتیں کرتے رہیں جب رہبر معظم کوئی بات کر دیتے ہیں اور رہبر معظم کی تقریر آ جاتی ہے ان کا خطاب آ جاتا ہے تو پھر سمجھ میں یہی آتا ہے کہ تعارف اس شخصیت کا پھر انشاءاللہ امام خمینی کا جو تعارف اس رہبر معظم جیسی ذات نے کروایا اس کو پھر ہم آگے لے کے بڑھیں تو گزشتہ جو چند باتیں چل رہی تھیں اس میں سے ایک آدھ بات نقطہ رہ گیا تو میں اس کو بیان کر دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ جو رہبر کی موجودہ تقریر ہے اس کا جو سب سے امپورٹنٹ محور ہے میں اس محور کی طرف انشاءاللہ پھر کوشش کروں گا کہ اس پر روشنی ڈالوں یہ لگ بات ہے کہ ہماری خواہش ہوگی کہ رہبر نے جب بھی برسی امام خمینی کی مناسبت سے 22-32 سالوں میں ہر سال رہبر نے گفتگو کی ہے اگر ہم ان تمام کو اٹھا لیں تو بھی یعنی میں یقین رکھتا ہوں کہ حق ادا نہیں کر سکیں گے جب رہبر معظم کی میں بات کر رہا ہوں تو آپ یقین کریں گے یعنی سارے علماء ساری دنیا اور سارے فقہاء مجتہدین مل کے بھی بولتے رہے تب بھی رہبر یعنی امام ایک بہت بڑی شخصیت کا نام ہے خمینی بہت عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جس کو شاید یہ نسل درک نہ کر سکے اور آئندہ کی نسلیں جو ہے نا وہ انشاءاللہ درک بھی کریں گی اور ہم پر جو ہے وہ افسوس بھی کریں گی کہ جو لوگ ان کے زمانے میں تھے اور ان کی سمجھ میں خمینی اور خامنائی نہیں آئے تھے یہ بہت بڑے لوگ ہیں اب جو بات گزشتہ چل رہی تھی ہماری اور ہم نے اس میں کہا تھا کہ 5 مراحل تھے کہ جس میں رہبر معظم چاہتے اور سمجھتے ہیں کہ انقلاب اسلامی جو ہے نا وہ جلوہ گر ہوگا پوری طرح سے انقلاب اسلامی جلوہ گر ہوگا وہ 5 مرحلے تھے جن کو ہم نے گنوا دیا کہ پہلا اس میں خود انقلاب اسلامی تھا دوسرا نظام اسلامی تھا تیسرا حکومت اسلامی تھا چوتھا ثقافت اسلامی تھا اور 5واں تمدن اسلامی تھا ہم نے کہا تمدن اسلامی کی بھی چند چیزوں کی بنیاد رہبر معظم نے اپنے ہی زمانے میں رکھ دی ہے جس میں حاج قاسم سلیمانی کیے ہوئے کام دیکھیے ایران جس طرح سے سعودی عربیہ ظلم کر رہا تھا اور ایران مدد کر رہا ہے مستضعفین کی آپ اس چیز کو دیکھیے جس طرح سے خوشبو پھیلتی چلی جا رہی ہے انقلاب اسلامی کی اہل سنت دنیا کے اندر آپ اس موضوع کو دیکھیے تو خدا کا شکر ہے کہ وہ انقلاب جو ہے وہ اپنے نظاموں کے ساتھ آہستہ آہستہ مستحکم بنیادوں پر بہت ہی مضبوط بنیادوں پر پھیل رہا ہے اور امام خمینی علیہ رحمہ کے جو آخری انقلاب کے بعد کے جو 9 سال 8 سال ہیں 79 میں انقلاب آتا ہے 88 میں امام کی رحلت ہو جاتی ہے جون کا مہینہ ہے 88 سن ہے اور 89 سن ہے اور 88 میں شہید عارف حسین حسینی کی شہادت ہوتی ہے اگست میں اور 89 میں جو ہے وہ امام خمینی کی رحلت ہو جاتی ہے جون کے مہینے میں اس میں اتنے بڑے بڑے حوادث ہیں دشمن نے جو ہے وہ سارے ساتھی شہید کر دیے جتنی بھی بنیادی شاگرد تھے کہ جو انقلاب برپا کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کر رہے تھے رول پلے کیا تھا سب شہید ہو جاتے ہیں
پارلیمنٹ پوری
پارلیمنٹ کو اڑا دیا جاتا ہے شہید بہشتی سمیت تمام لوگ شہید ہو جاتے ہیں پھر ملک کا صدر رجائی اور باہونر جیسا انسان شہید ہو جاتا ہے شہید متحری پہلے سال شہید ہو جاتے ہیں رہبر معظم کے اوپر دھماکہ ہو جاتا ہے مسجد ابو ظہر میں یہ الگ بات ہے کہ وہ صرف ان کا سیدھا جسم جو ہے وہ مفلوج ہوا ہاتھ ان کا مفلوج ہوا لیکن وہ بچ گئے تو رفتن جانی پہ گولی چلی ان کے پیٹ میں گولیاں لگیں لیکن وہ بچ گئے اور مفتح کو شہید کر دیا گیا اسی یونیورسٹی کے دروازے کے اوپر کے جہاں پر وہ گفتگو کر رہے ہیں یعنی جہاں پر وہ نظام نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حوضہ اور یونیورسٹی کو ایک ہی جگہ پہ جمع کیا جائے وہاں پر مفتح جو ہیں وہ یونیورسٹی کے دروازے پہ شہید ہو جاتے ہیں تو امام کی جو بنیادی 5 محراب 4 محراب کے اوپر آیت اللہ کی سطح کی شخصیات شہید ہو جاتی ہیں تو یہ بہت بڑا درد ہے جو امام نے دیکھا اپنی زندگی میں دے گا. پھر جنگ مسلط ہو گئی, جنگ کا خاتمہ شکر ہے کہ رہبر یعنی امام خمینی خود کر کے گئے. اگر یہ جنگ ختم نہ ہوئی ہوتی, نہ روکا ہوتا, تو آج تک وہ جنگ چل رہی ہوتی, کیونکہ امام خمینی کے زمانے میں شروع ہوئی تھی. تو وہ جنگ بہرحال جس میں کم سے کم 3.25 لاکھ لوگ شہید ہو گئے, 3.25 لاک شہدا ہیں, پتہ نہیں پھر کتنے ہی جانباز ہیں, زخمی ہیں, اور اسی طرح سے اسیر رہے عراق کی جیلوں میں. اور پھر جو ملک کے اندر اقتصادی بدحالی آئی تھی, یعنی دنیا جو کر سکتی تھی ایران کے ساتھ انہوں نے کیا ہے امام خمینی کے ابتدائی 10 سالوں میں, 9 سالوں میں. لیکن خدا کا شکر ہے کہ انقلاب تھوڑے تھوڑا بہت آرام آرام سے لیکن مضبوط بنیادوں پہ آگے بڑھتا رہا. اور ہم نے دیکھا کہ نائب برحق امام خمینی یعنی رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای صاحب نے جس طرح سے اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر لیا, اور آج بھائی کہ وہ اپنے آپ کو ایک ادنا سا شاگرد ہی کہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ایک امام کا عاشق کہتے ہیں, اور چھوٹی سی ذمہ داری ہے جو میں نبھا رہا ہوں. لیکن جس انداز میں رہبر معظم نے امام خمینی کے فکر کو آگے بڑھایا, یہ جملہ میں نے شاید پہلے کی نقل کیا ہے کہ رہبر معظم نے فرمایا شاید 29ویں برسی کی مناسبت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا رہبر نے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ جو میری ہماری سمجھ میں آیا تھا نا کہ امام کیا چاہتے ہیں, ہم منہ برابر بھی ایک منہ بال برابر بھی ہم نے جو ہے نا اس سے انحراف نہیں کیا ہے, ہم ابھی تک اسی راستے کے اوپر چل رہے ہیں. اور بہرحال یقین ہو جاتا ہے جب ہم کامیابیاں دیکھتے ہیں انقلاب اسلامی ایران کی, اتنی پابندیوں کے باوجود, اتنی تہمتوں کے باوجود. بہرحال یہ وہ بات تھی جو گزشتہ سے تھی, اور میں اگر ٹائم تاکہ میں چاہوں گا تھوڑا بہت اس پہ ضرور لگا لیا جائے. رہبر معظم نے گفتگو کی ہے, رہبر نے جب آغاز کیا اپنی گفتگو کا جو 32ویں وفات کی مناسبت سے یا برسی کی مناسبت سے تھی, تو آغاز میں یہ کہا کہ شاید ہی کوئی مثال دنیا میں ہو تہمتوں کی, الزامات کی اور سازشوں کی کہ جو اس انقلابی اسلامی ایران کو ختم کرنے کے لیے کی گئی ہے, شاید ہی کوئی نظیر ملے آپ کو. جو تہمتیں لگائی گئی ہیں 30-40 سالوں میں, جو سازشیں کی گئی ہیں, جتنے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے, جتنا اندر منافقت کی گئی ہے, جتنا میڈیا کا استعمال ہوا, جتنے پیسوں کا استعمال ہوا, جتنا طاقت کا استعمال ہوا, رہبر معظم نے کہا شاید ہی کبھی کسی انقلاب کے لیے, کسی نظام کے لیے اتنا وقت, اتنا پیسہ اور اتنی سازشیں ہوئی ہوں جتنی اس. اور پہلے دن سے کہہ رہے ہیں بس 2 مہینے کی بات ہے, بس 2 مہینے کی بات ہے. رہبر معظم فرماتے ہیں یہ 2 مہینے 2 مہینے 1 مہینہ, بس اگلا ہفتہ انقلاب ابھی ختم, انقلاب ختم ہو گیا, یہ ہو گیا. کہا کہ جتنا ایران کے بارے میں انہوں نے بات کی شاید کسی نظام کے بارے میں.
ایک میں چاہوں گا ایک بات میں اور اس میں ایڈ کرتے ہوئے پھر آپ چلیں آگے. جب پر انقلاب آیا تو بہت سارے سرخے بھی تھے جو جنہوں نے ساتھ دیا تھا, اور بظاہر وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ انقلاب جو ہے نا مولویوں سے چلنے والا نہیں ہے, تو ہم بظاہر زمین کے ساتھ چلتے ہیں لیکن جب جٹس ان کے پاس نہیں چلے گا تو ہمارے پاس آ جائے گا. وہ لوگ بھی مایوس ہوئے تھے, تو یہ بھی ایک چیلنج تھا.
بہت بڑا چیلنج تھا شروع میں خمینی بت شکن کے بارے میں نہیں بلکہ حوض علمیہ یوں کہیے کہ روحانیت کے بارے میں, یعنی علماء کے بارے میں یہ تصور موجود تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا اچھے بلڈوزر تو ہوتے ہیں, آپ ان کے ذریعے سے نظام گروا لیجئے, آپ ان کے ذریعے ایک تحریک چلا لیجئے, آپ زندہ باد مردہ باد ان کے ذریعے سے عوام کو روڈوں پہ لے آئیے, یہ نظام کو گرا بھی دیں گے, سسٹم کو ختم بھی کر دیں گے, تحریک کے 2 ٹکڑے بھی ہو جائیں گے یعنی. لیکن اس کے بعد پھر اچھا نظام پیش کریں تو پتہ چلے گا کہ عالم دین یہاں پہ کہے گا بھائی یہاں پر میرے ہاتھ, یہاں میں کچھ نہیں کر سکتا, بس میں یہی کر سکتا تھا. تو ایک تصورات بھی یہی تھے. اور گزشتہ چند ایسے انقلابات آئے تھے جو شیعوں میں آئے تھے, اہل سنت دنیا میں بھی آئے ہوئے, لیکن تشیع میں چند ایسے انقلاب بھی آئے تھے کہ جن کو تھوڑی عرصے کے اندر اغوا کر لیا جاتا تھا. یعنی بیچارہ ایک عالم دین زحمت کر کے انقلاب لے کر آتا ہے لیکن تھوڑے سے بعد وہ نکل جاتا, اس کے ہاتھ سے تمباکو کی تحریک کا انقلاب تھا, اسی طرح سے میں نے بتایا تھا مشروطہ انقلاب کہلاتا تھا جس میں یہ صدارتی اور پارلیمانی آپس میں کیسے, یا اسی طرح سے وہ جو صنعتی انقلاب جس کو ہم کہہ رہے تھے آئل کا انقلاب آیا تھا جس میں ان کہتا ہے نیشنلائز کیا گیا تھا ایران کے پیٹرول کو. تو اس طرح کے 3-4 بڑے انقلاب تو آ چکے تھے. تو ان کی نگاہ میں یہ بھی ایسا ہی تھا کہ جذبات میں تو لے آئیں گے, نظام خراب تو کر دیں گے لیکن بنانے کی طرف, تعمیرات کی طرف, اس کے بعد پھر کسی نظام کو پیش کرنے کی طرف نہیں جائیں گے. وہ یہی سوچ رہے تھے, اسی لیے سرخے شروع میں ساتھ دے رہے تھے, یعنی جن کو آپ سوشلسٹ کہتے ہیں یہ ساتھ دے رہے تھے, کیپٹلسٹ کے خلاف وہ سمجھ رہے تھے انقلاب آئے ہوئے. امام خمینی جو ہے وہ غریبوں کی بات کر رہے ہیں, بس امیروں کے خلاف بات کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ غریب امیر والا چکر نہیں ہو رہا, یہاں پہ ایک نئے نظام کی بات ہو رہی ہے, اور جو نکالا جائے گا قرآن اور روایات سے, جو نکالا جائے گا اہل بیت کی سیرت سے, جس کے اوپر کام کریں گے مجتہدین اور فقہا, نہ کہ آپ کے قانوندان بھی آئیں گے لیکن پہلے مجتہدین اور فقہا.
غریب اور امیر کا نہیں بلکہ حق اور باطل,
حق اور باطل کی جنگ تھی. یعنی بہت سارے ایسے مسائل تھے جو بعد میں سمجھ میں آئے کہ بھائی خمینی تو وہی سمجھتے رہے, خمینی ہمیں جو ہے نا وہ شاید استعمال کر رہے تھے, ایسی کوئی بات نہیں تھی. آپ ہی سمجھ رہے تھے کہ آپ خمینی کو استعمال کر لیں گے, لیکن آپ کو پتہ چلا کہ نہیں بھائی تو الہی شخصیت ہے, اس نے تو آپ کی بات. بہرحال یہ وہ ایک موضوع تھا. اب آ جائیے رہبر کے خطاب میں جو محبریت تھی پہلی وہ یہی ہے, بعد یہاں سے سٹارٹ کی, کافی ٹائم لگایا اس کے اوپر کہ جتنا اس انقلاب کے خلاف ان 40 سالوں میں کام ہوا ہے شاید ہی دنیا میں کسی بھی انقلاب کے خلاف اتنا کام ہو. ایک دوسرا کہا کہ جتنا ابھی تک یہ انقلاب اپنے پیروں پر کھڑا ہوا ہے اور اپنی بنیادوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, یعنی اس کو پتا ہے کہ ابتدائی نظریات کیا تھے, کہا کہ وہ بھی اسی کا کام ہے. جیسے کہ میں نے یہ مثال دی آپ کو, 15 سال بھی نہیں لگے اور فرانس کا جو انقلاب تھا, یہ رہبر معظم نے ایک بیان کیا ہے کہ 15 سال بھی نہیں لگے فرانس کا, جس کو انقلاب کبیر کہا جاتا ہے, وہ اپنے اہداف سے ہٹ گیا تھا, 15 سال بھی نہیں لگے تھے. رشین انقلاب کے آپ کے سامنے کتنی اس میں اصلاحات ہوئیں آنے کے بعد بھی, بھائی کہ اس کے مضبوط لوگ مارکس اور لینن جیسے لوگ, ہیگل جیسے لوگ, لیکن پھر بھی وہ بھی نہیں چل پایا. بعد میں جو کچھ کیا نینسل اس نے, گورباچوف نے, اس کے بعد پھر کون تھا, لینسل تھا کیا نام,
بالکل
وہ عجیب کر دیا. تو اب دوبارہ سنبھال رہا ہے پیوٹن, اس کو دوبارہ سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے پیوٹن دوبارہ اس کو, وہ اللہ ہی. تو بہرحال ہر انقلاب اپنی ابتدائی ایام میں اپنی ماہیت کو کھو بیٹھتا ہے. نہ ہی کسی طرح اتنی سازشیں ہوئی تھیں, رہبر فرماتے ہیں اسی خطاب کے اندر کہ اتنی سازشوں کے باوجود بھی آج تک انقلاب اپنے راستے پر ہی ہے. اور اسی طرح سے کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو, اگر دوست نہیں پتہ چل رہا تو دشمن کی چیخوں کو دیکھ لیجئے, دشمن کی چیخیں آپ کو بتا دیں گی کہ بھائی ان کی چیزیں ان کے ہاتھوں سے نکل گئی ہیں جو ان کی حالت ہوئی ہے. پر اس کی یہ پہلی بات تھی. پھر رہبر آہستہ سے آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو خمینی بوتشکن نے چیز متعارف کروائی نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر میں رہبر معظم کے الفاظ مجھے مل جاتے, چاہ تو میں رہا تھا کہ رہبر کے الفاظ ہی جو ہے نا وہ آپ کے سامنے بیان کروں. اس کے اندر رہبر معظم نے جو بات کہی ہے نا وہ یہ کہی ہے کہ یہ خلاقیت ہے, خلاقیت ابتکار ہے. ابتکار یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک نئی چیز کا پیش کرنا. کہا کہ خود جمہوری اسلامی ہے نا, جمہوری اسلامی یہ خود پہلی مرتبہ پیش ہوئی ہے, یعنی اس سے پہلے اسلامی جمہوریت کا تصور نہیں ہے. ایک جمہوریت ایک الگ چیز ہے, اسلام ایک الگ چیز ہے. اچھا اس کے لیے تصورات اس طرح کے ہیں کہ یا تو بھائی یہ بولو کہ حکومت جو جمہوری ہے, یا یہ بولو کہ اسلام حکومت جو ہے وہ اسلامی ہے. اور جب اسلامی حکومت بولو تو مراد وہی داعش والا نظام ہے خالی, یعنی اس کے اندر عوامی رائے ہو یا نہ ہو ہم ڈکٹیٹر ہیں اور ہم نے جو ہے نا کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اور یا پھر جمہوریت کی بات کرو پھر وہ ڈیموکریسی ہے, سیدھی سی بات ہے, جو دنیا کے اندر رائے ڈیموکریسی تھی. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اسلامی جمہوریہ, یہ کیا بات ہوئی؟ تو آپ نے کہا مردم سالاری, یعنی اس لفظ کو فارسی ایران کے اندر انہوں نے لفظ جمہوریت کو بھی ایسا ایسا مردم سالاری کیا ہے, یعنی عوام کی شرکت کے ساتھ عوام کو سالار بنانا, اپنے لشکر کا سالار عوام کو بنانا مردم سالاری کہلاتی ہے, جمہوریت کے جو ترجمہ فارسی زبان میں ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا مردم سالار دینی. ابھی مردم سالار دینی اس کو ہم آسان کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ. وہ کہتے ہیں یہ اسلامی جمہوریت کیا چیز ہے؟ یہ جمہوریت تو یورپینز ہیں, یہ تو ڈکٹیٹر کے مقابلے میں انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کے مقابلے میں ایک نظام پیش کیا تھا جس کو آپ کہتے ہیں کہ عوام کی عوام پر حکومت, اس کو آپ آسان ترجمہ کرتے ہیں جمہوریت. اب یہ جمہوریت جو ڈیموکریسی جو ہے یہ تو ایک, یعنی یہ ورڈ ہی آپ کا نہیں ہے, تھیوریز آپ کی نہیں ہیں. ابن معظم فرماتے ہیں کہ اگر خمینی وہ ذات ہیں کہ جب تک وہ کسی چیز کو مسلمان نہ کر لے استعمال نہیں کرتے ہیں. بہت اہم جملہ ہے رہبر کا کہ انہوں نے پہلے اس جمہوریت کو اسلام مسلمان کیا ہے, اس کے بعد پھر اس کو مردم سالاری کا دوسرا لقب دیا ہے, اور اس کے بعد پھر حقیقی معنی میں عوام کو اختیارات دیے ہیں. یہاں پر رہبر نے ایک بات کی ہے اگر وہ مجھے مل جائے نا, کہ 2-3 طبقے تھے شروع میں, کیونکہ یہ جو رہبر کا یعنی یہ جو اس طرح کی بات تھی کہ ہم نے اسلامی جمہوریہ نظام دیا ہے. اب یہ اسلامی جمہوریت, اچھا یہ بڑی اہم بات ہے یہاں پر, حتیٰ کہ بڑے بڑے مذہبی لوگ جو ہے نا وہ بھی اس بات کو نہیں سمجھ پاتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یار دیکھیں اسلام کے نام پر حکومت نہ کیجیے گا, کیونکہ جب ناکامی ہوگی تو اسلام کے اوپر الزام لگ جائے گا. یہ بہت غلط نظریہ ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام کو پامال کرنے والے جتنا اسلام کو پامال کرتے رہیں کرتے رہیں, جو اسلام کا مذاق اڑاتے رہیں اڑاتے رہیں, دنیا کے اندر رسول اللہ کے کارٹونز بنتے رہیں, قرآن جلایا جائے, قرآن کے مذاق بنتے رہیں, جو کچھ ہوتا رہے ہوتا رہے, اسلام کے پاس پاور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ روک سکے کسی بھی جگہ پہ. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی اسلام کو پامال تو وہ کر رہے ہیں کہ جو اصلاً آزمائش کریں, پہلے آپ آزمائش کریں مسلسل کرتے رہیں اور آپ ایک قدم آگے بڑھتے رہیں گے. جیسے ہم نے کہا کہ پہلے تصورات بھی آپ کے پاس نہیں تھے کہ آپ اسلامی حکومت بنائیں گے, اب آپ نے کہا ہم اسلامی حکومت ہی بنائیں گے, اسلامی جمہوریت بنائیں گے. اسلامی حکومت کے بعد اسلامی جمہوریت تو ایک عجیب سی بات تھی. اسلامی حکومت تک تو لوگ ہی سمجھ رہے تھے ساتھ دینے والے کہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہو جائے گی, ہم لوگ قوانین نافذ کر دیں گے اور اس کے بعد کہیں گے یار یہ وہی خلافت والا نظام ہے, خلافت والا نظام ہے جس کے اندر عوام کی کوئی رائے کی حیثیت نہیں ہوتی ہے. پتہ چلا خمینی بوتشکن رہبر معظم بہت تفصیل سے بیان کر رہے ہیں اس موضوع کو کہ جہاں پر ایک نیا نظام متعارف کروایا جس کو کہا جمہوریہ اسلامیہ, یعنی ولایت فقیہ, جمہوریہ اسلامی ولایت فقیہ حکومت اسلامی سب ایک ہی باتیں, جہاں اس کو متعارف کروایا وہاں اس کے خد و خال جب بیان کی اور روشیں بیان کی اور اس کے اوپر پریکٹیکل بات ہوئی تو اس میں عوام کی باقاعدہ شمولیت ہے. اب یہ والے تصورات نہیں تھے لوگوں کے, لوگ کہتے یار عوامی شمولیت کیا مطلب ہے؟ رہبر نے کہا بھائی ان کو ایک حیثیت حاصل ہے, عوام کو حیثیت حاصل ہے, یعنی نظام کو پہنچانے میں, نظام کو ایک جگہ تک پہنچانے میں عوام کی شرکت, اور پھر اس نظام کو نافذ کرنے میں عوام کی شرکت, اور یہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت نہیں ہے. کیا مطلب؟ جمہوریت کا پہلے معنی یہی لیا جاتا تھا. کہتے تو ہیں کہ عوام کی عوام پر حکومت، لیکن بات یوں نہیں ہے. ساری چیزیں ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں ٹیکنوکریٹس کے یہاں، اور اس کے بعد پھر وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے عوام کے ذریعے سے، یعنی طے شدہ موضوعات کا امپلیمنٹ ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ، لیکن وہ کہتے ہیں عوام کی عوام پر حکومت اور جمہوریت کا نام لے دیتے ہیں. نہیں، یہاں پر حقیقی معنی میں اسلامی جمہوریہ ایران تھا. اب یہ جو ہے نا، اب رہبر کے الفاظ سنیے گا، کہتی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو لوگ مخالف تھے امام خمینی کے نظریے کے، جمہوریہ اسلامی کے، کہتے ہیں وہ چند طرح کے دستے، یعنی چند طرح کے گروہ ہیں کہ جو مخالف ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم اسی بات کو شاید مکمل ہی کر پائیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ رہبر کی اس گفتگو کا محوریت یہی والا موضوع تھا. پھر بعد میں رہبر نے داخلی حالات پر بات کی ہے، الیکشن آنے والے ہیں اس پر بات کی ہے، اسی طرح سے انتخاب میں شرکت ہونا نہ ہونا پر بات کی ہے، کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ شورا نگہبان کے ذریعے سے کچھ رد ہوئے ہیں، کچھ فلاں ہوئے ہیں، تو وہ کس طرح کے نعرے لگا رہے ہیں. رہبر نے یہ باتیں بھی کی ہیں، لیکن اس کے اوپر ایک ایک دو 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 تین تین منٹ لگائیں. محوریت رہبر کی جو ہے نا وہ یہی والی گفتگو ہے جس کو میں خلاصتاً یہاں پر پیش کر رہا ہوں. رہبر انقلاب فرماتے ہیں کہ آج یہ جو حکومت اسلام کو حکومت حاصل ہوئی ہے اسلام کو، کہتے ہیں، اور خصوصاً اس میں جب ہم نے لفظ جمہوریت کا اضافہ کیا اور عوام کو ایک رول دیا، تو کہا کہ اس کی مخالفت میں چند طرح کے دستے، چند طرح کے گروہ سامنے آئے. کہتے ہیں ایک گروہ تو ہے جو سیکولر ہے، جو یورپینز ہیں، جن کا اصل میں نظریہ پہلے سے یہ تھا کہ دین تو ایک افیم ہے، دین تو ایک نشہ ہے، یعنی لوگ اس کی بنیاد پہ حرکت نہیں کرتے، خدا کرے گا، ہر کام خدا پہ ڈال دیتے ہیں. یہ تو ایک نشہ ہے، نہ ایکٹیو ہوتا ہے اس سے انسان، نہ اس میں کوئی کام کرتا ہے، نہ قدم بڑھاتا ہے، نہ پڑھتا ہے، نہ پڑھاتا ہے، پڑھا رہتا ہے، اور اس کو کہتا ہے یہ تو اللہ کرے گا. تو وہ پہلے اسلام پر الزام تھا کہ یہ تو افیم ہے، یعنی یہ تو ایک نشہ ہے اسلام کا نام کا استعمال. کہتے ہیں ایک گروہ تو وہ ہیں جو یہ کہتے تھے کہ اسلام تو ایک نشہ ہے، دین تو ایک نشہ ہے، یہ عوام کو موبلائز کر لے اور عوام کے ذریعے سے، اور پھر عوام کے اوپر ہی، عوام کے ذریعے سے عوام کے اوپر کون بنائے. کہا پہلے تو یہ گروہ تھا جو سامنے آیا. کہتے ہیں دوسرا کون سا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ نہیں، دین کو آپ کو سیاست سے آلودہ نہیں کرنا چاہیے، سیاست کو الگ رکھیں آقا، دین کو الگ رکھیں. سیاست ایک الگ چیز ہے، دین ایک الگ چیز ہے. دین میں اگر خدا نہ خواستہ آپ نے دین اور سیاست کو ملا کے غلطیاں کر دیں تو سارا الزام سیاست پر آ جائے گا، سوری دین پر آ جائے گا. اس لیے دین اور سیاست کو جدا رکھا جائے. یہ ایک اور گروہ تھا، ایران کے اندر ہی موجود تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ دین کو اپنے تقدس کو محفوظ رکھنا چاہیے. کہتے ہیں میری نگاہ میں یہ جو لوگ ہیں نا، اس طرح کے نظریے رکھنے والے جو دین کو سیاست سے جدا کرتے ہیں، کہا کہ میری نگاہ میں یہ لوگ، رہبر نے ان کو نام دیا، یہ لوگ جو ہیں یہ دینی سیکولر شخصیات ہیں، یعنی مذہبی سیکولرزم ہے.
اچھا،
اس کو رہبر نے کہا یہ مذہبی سیکولرزم ہے کہ جو لوگ دین کے تقدس کی حفاظت کے لیے سیاست سے جدا رکھنے کی باتیں کرتے ہیں. ایک گروہ تو وہ ہے نا جو یورپین ہے ہی، سیکولر ہے ہی، وہ تو کہتا ہے بھائی دین الگ ہے، سیاست الگ ہے. وہ اپنی سیاست کو بچانے کے چکر میں ہوتا ہے کہ یار دین جو ہے نا کہیں ہمارے لیے مشکلات کھڑی نہ کرے. دوسرا گروہ کون سا ہے؟ دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں، آپ نے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے سیاست سے جدا رکھنا ہے. رہبر نے کہا یہ لوگ دینی سیکولر ہیں، وہ دنیاوی سیکولر ہیں، یہ دینی سیکولر ہے جو دین کو جو ہے نا، یعنی اس طرح کے ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو رکھیں گے. رہبر معظم نے نہیں کہا، لیکن میں نے جو باتیں پہلے کہی ہیں کہ وہ دین کسی طرح کہیں پر بھی پامال ہوتا رہے، جو ترکی پامال کر رہا ہے، جو سعودی عربیہ پامال کر رہا ہے، جو فحاشی دنیا اور خصوصاً مسلمان ملکوں میں پھیلائی جا رہی ہے، جو ہمارا میڈیا کر رہا ہے، یعنی ہم یہ جو دین پامال ہو رہا ہے، دین کی اقدار اور دین کی ویلیوز پامال ہو رہی ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن مذہبی لوگ دینی نام پر اگر آگے ہیں سیاست کے نام پہ، تو ہم کہتے ہیں دین پامال ہو رہا ہے. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ یعنی پورا دین تو حقیقت میں پامال ہو رہا ہے، اس کے لیے کوئی بند بھی نہ باندھا جائے دینی، اور کہا جائے کہ دین کے تقدس کو، بابا دین کے تقدس کو تو یہاں پر دیکھو نا
کہ وہاں پہ امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا تو پامال ہو رہا ہے.
رہبر موزم نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مذہبی سیکولر لوگ ہیں. کہتے ہیں دینی شو کرتے ہیں، مقدس اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، لیکن اصل میں سیکولر ہیں، یہ مذہبی سیکولر لوگ ہیں. یعنی کوئی اعتقاد بے دخالت دین داشت انہیں زندگی نظارہ میں مخالفت حاصل. ان لوگوں کی نگاہ اصل میں تو یہ ہے کہ دین کا آپ کے اس جامعہ معاشرے سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا ہے، یہ ایک شخصی موضوع ہے، عبادات کریں، یہ آپ کا اور اللہ کا رابطہ ہے، یہ کام کریں، اس کے تقدس کو بیچتا رکھیں. یہ جب معاشرے کے اندر اترے گا تو ہو سکتا ہے غلطی کرے تو ہو سکتا ہے کہ پھر دین کا تقدس کو پامال ہو جائے گا. رہبر نے کہا آپ جو ہے نا دینی سیکولر شخصیات ہیں. دوسرا کہا ایک اور گروپ ہے مخالفان مدد لا رہی ہے کہ درد جب یہ جو عوام کی شرکت کے مخالف ہیں، عوام کو آپ کو ریل رول دیں، کہا ان کی بھی دو طرح کی اقسام ہیں. رہبر نے کہا ان کی بھی دو طرح کی اقسام ہیں، جو کہتے ہیں کہ عوام کو تو رول نہ دیں، پہلے دین کے رول کے منع کر رہے تھے، اب ایک اور گروہ جو کہتا ہے بھائی مردم کو، عوام کو رول نہ دیں،
اپنے ہاتھ میں رکھیں.
ہاں یہ کہ سیکولر ہمیں گفتان کے مردم سلیکٹ بھائی تکنوکریتھا داس وغیرہ، کہتے ہیں وہ لوگ کے جو عوام کو نہیں چاہتے کہ شرکت کریں असली जमहूरियत, वो इसलिए कि वो कहते हैं कि जमहूरियत का माना जो है ना वो टेक्नोक्रेट्स का ही होता है, कि जो डिसाइडेड होता है प्रोग्राम आवाम के सामने पेश करते हैं कि या इसको बस इन्हीं में से रहना है, इसके अलावा सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप अपनी सोच भी रखें, बल्कि वो तो हद तक इससे पहले पूरा निज़ाम भी तय कर चुके होते हैं, सारे कानून तय कर चुके होते हैं, आवाम की शिरकत कहाँ होती है। तो कहते हैं वो लोग जब उन्होंने देखा कि खुमैनी तो वाकई हकीकी तौर पर आवाम को मैदान में ला रहे हैं तो वो मुखालिफ होकर उन्होंने कहा नहीं नहीं देखें आवाम से बोला तो हमें टेक्नोक्रेट होता है ना कि आवाम होती है, कहा एक ग्रोह ये होता है बस जमहूरी इस्लामी बेमानास यहाँ पर, यानी इस्लामी जमहूरी तो उनकी निगाह में गुनाह नहीं रखती। दूसरा कौन सा है ग्रोह, कहते हैं कि बायत दीन हुकूमत खनात के नमूना अफराती अंदाज, एक और ग्रोह है इसके अंदर जो कहता है कि आपने क्या करना है, आपने असल में करना है कि आप इसमें से आवाम की आरा को निकाल दीजिए, आवाम की क्या वैल्यू है, आवाम कहाँ समझदार होती है, आवाम को आप कहाँ क़याम देना चाहते हैं, भाई गलत है आवाम को हटाइए, आप आवाम के बजाय सीधा सीधा जो है ना वो जो दीनी लीडरशिप होती है आप उसके हाथ में सारे अख्तियार दिए जैसे चाहे
वो इम्प्लीमेंट कर दे।
तो रहबर ने दाइश लिखा है इसको, कहा कि ये दाइशी फिक्र है।
अच्छा,
ये दाइशी फिक्र है जो कहते हैं कि आवाम का कोई किरदार नहीं होना चाहिए, सिर्फ और दीनी शख्सियात को फैसले करने चाहिए। अच्छा, इत्तेफाक है पाकिस्तान के अंदर भी एक आध ग्रोह है जो इस तरह की फिक्र को पेश करता है और ये कहता है कि ये जमहूरियत जो है ये क्या चीज़ है, और वो जमहूरियत को बार बार उसी यूरोपी जमहूरी तरफ लेके जा रहा होता है, जबकि इमाम खुमैनी और रहबर मौज़म अगर इस्लामी जमहूरिया पर इतनी गुफ्तगू कर रहे हैं तो मेरा ख्याल ये आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि और यकूमुन नासु बिलक़िस का मतलब ये बनता है। देखें, बाकायदा कुरान ने इस बात पर गुफ्तगू की है कि आवाम को आपने इस काबिल बनाना है कि जो असली निज़ाम है ना खुदा का निज़ाम दुनिया में नाफज करने का, ये आवाम जब तक खुद ना करे, जब तक खुद तैयार ना हो। और ये कब होती है, जब आप इसको बार बार आजमाइश में डालते हैं। आजमाइश में डालने का मतलब क्या है, यानी आप बार बार इसे इंतखाब वाला मरहला करवाते हैं। ये एक बहुत अच्छा है, अगर मैं यहाँ पर ताईद में कि जो रहबर मौज़म ने फरमाया है इसकी ताईद में अगर मैं एक छोटी सी कोटेशन है शहीद मुर्सा मुतहरी की, अगर वो भी मैं यहाँ पर पेश कर दूँ ना तो मेरा ख्याल है कि बुरा नहीं होगा, इत्तेफाक है वो। देखिए, ये किताब है शहीद मुर्सा मुतहरी के आसार में से आइंदा इनकलाब इस्लामी ईरान, किताब का नाम है आइंदा इनकलाब इस्लामी ईरान, इस्लाम के इनकलाब इस्लामी ईरान का मुस्तकबिल, जो मौजू पर शायद तर्जुमा भी हुआ हुआ है, और अगर आप इसको उसमें ढूंढें तो 24वीं जिल्द बनती है जो सारे आसार एक साथ जमा किए गए, सफ़र 391-389 से लेकर 391 तक। अब देखिएगा इसमें शहीद मुतहरी क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं कि मौजूद का क्या है कि रुशद फिक्री जामे दर पड़ते इंतखाबात आज़ाद, कहते हैं जो आज़ाद इंतखाबात होते हैं ना जिसमें आवाम को शिरकत करवा के कहते हैं कि अब आप अपनी अपने मुस्तकबिल के अंदर खुद आप हिस्सा डालें, तो कहते हैं इसके लिए इसका फ़ायदा क्या होता है, रुशद फिक्री होता है, मुआशरा एक साथ फिक्री रुश करता है। इस पर सुनिएगा बात की, कहते हैं बशर बाय दर मसाइली नज़र इंतखाबात आज़ाद गुजाश्त तहद रश दो वाला, कहते हैं कि आवाम को आवामी उनके अपने मसाइल के अंदर जैसे इंतखाबात वगैरह हैं इसमें आज़ाद रखते हुए इनसे कहना चाहिए कि इंतखाबात में हिस्सा लें, क्यों, क्योंकि ये इनके इज्तमाई बुलूगत का सबब बनता है, इज्तमाई बुलूगत का सबब बनता है। रहबर यानी कौन फरमाए, मुर्सा मुतहरी, पहली बात। दूसरी बात क्या कहते हैं, अगर बेबहाना इनके मिल्लत रुश्न दौरात व बायत बे ऊ तहमील कर आज़ादी रबर हमेशा दूबीगिरन, जो लोग ये दलील देते हैं यार इनके पास तशखीस का यानी इनके पास दिमाग ही कहाँ है कि ये तय करेंगे सही क्या है गलत क्या है, जो लोग ये बात करते हैं ना वो चाहते ही हैं कि कभी भी ये इंसान जो है ना रुशद फिक्री पर ना पहुँचे, हमेशा मुस्तज़फ़ रहे फिक्री एतबार से, इसलिए उस बात कायल होते हैं कि इनको वो आज़ादी देनी ही नहीं चाहिए ताकि ये रुशद फिक्री तक पहुँचें, क्या ये वो लोग हैं जो इंसान को हमेशा महदूद रखना चाहते हैं। इन मिलत रहा तो अबद गैर रशीद बाकी मीमानद, कहते हैं ये वो लोग होते चाहते हैं कि कभी भी ये लोग राशिद ना हो, राशिद यानी सही और गलत की तशखीस देने वाला राशिद, कहते हैं ये लोग चाहते हैं कभी भी राशिद ना हो, हमेशा ऐसा कैसे ही रह जाए। तीसरी बात कहते हैं रुशद जामे बे इनास के मर्दों मर्द और इंतखाबात आज़ाद बिगजारीन, कहते हैं अगर आपको इस मुआशरे के अंदर अवाम को मुआशरे की अवाम को अगर आपको जो है ना वो राशिद बनाना है तो कहा कि राज यह है कि इस इन लोगों को इंतखाबात में आज़ाद छोड़ें कि ये सही चीज़ों में इंतखाब कर सकें। अगली बात सुनिएगा, सत बार अच्छा वलो दर ऑन आज़ादी इब्तदा इश्तबा हम बेकुरान, चाहे उसमें गलती भी करें, इन्होंने गलती की अहमद रियाद को चुन लिया फर्ज करें, इन्होंने गलती की रफ्सजानी साहब को चुन लिया, इन्होंने गलती की फतेह खातमी साहब को चुन लिया, इन्होंने गलती की फर्ज करें बार अगले बार रूहानी को चुन लिया और उसका फिर गलती करें और हिम्मती को चुन लें जो एक और इन सात आदमियों में आया हुआ है, ठीक है गलती करें चुन लिया, लेकिन कहा चाहे ये गलती भी करें लेकिन आपको इनकी रुश्द के लिए इनको बार बार इस तरह के मराहिल से गुजारना ज़रूरी है, क्योंकि खुदा ने इनके ज़रिए से एक बहुत बड़ा निज़ाम, ना कि मेरे खवास आप मुश्तहिद फ़कीह जो ये सोच रहा होता है कि मैं नहीं भाई आपके ज़रिए से नहीं होगा, अल्लाह ने निज़ाम ये रखा है कि आप वो सारे मराहिल ایک عام انسان کے لیے مہیا کریں کہ وہ فکری اعتبار سے رشید ہو جائے اور خود صحیح و غلط کا فیصلہ کر سکے. جب قوم اس طرح کی ہوگی تو امام نے آنا ہے. اور اگر امام مقلدی رہی نا, ہمیشہ مقلدی رہی, ہمیشہ جو ہے وہ صحیح اور برے کی تشخیص کے اندر اپنے اوپر والوں کو دیکھتے رہے, کبھی بھی جو ہے نا وہ امام نے نہیں آنا, کیونکہ آپ بلغت ہی نہیں ہے, رشید ہی نہیں ہے. آخری جملہ سنیے گا, صد بار اگر ہم اشتوا کھنت باز باید آزاد باشد. اگر 100 مرتبہ بھی غلطی کریں نا یہ لوگ اپنے انتخابات میں, تب بھی ان کو آزاد رہنا چاہیے.
غلطی کریں تب بھی ان کو آزاد رہنا چاہیے,
کیونکہ عوام کا رشد یار, رہبر معظم جن مراحل سے گزر رہے ہیں. اب آپ رہبر کی تقریر سنیے نا, اب وہ ابھی بھی عوام کو سمجھا رہے ہیں اور مجتہدین و فقہا کو سمجھا رہے ہیں اور دنیا کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی دین ایک چیز ہے, جمہوریت ایک چیز ہے. دین اور جمہوریت جب ملتی ہے تو اسلامی جمہوریہ ایران بنتا ہے. جب اسلامی جمہوریت جب مضبوط ہوگی, عوام بار بار اپنے انتخابات میں آزاد ہو کے چاہے صحیح کریں چاہے غلط کریں, یہ ان کے رشد کا سبب بنے گا. رشد کا سبب بننا ہی اصل میں اصل خدائی ہدف جو ہے نا مکمل ہوتا ہے کہ انسان امپاور ہو. یقوم الناس بالقسط, قرآن کی بہت سخت آیت ہے یہ, یقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ اس قابل ہو جائیں کہ عدالت
قائم ہو سکے,
لوگ خود قائم کریں. یقوم الناس بالقسط, لوگ خود قائم کریں عدالت کو. یہ بہت اہم مرحلہ ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے اس طرح کی لیڈرشپ کو بہت خون جگر پینا پڑتا ہے جب وہ غلطیاں کر رہی ہوتی ہے عوام. لیکن باہر جو الہی شخصیات ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ, تو مختصر یہ بات کر سکے, لیکن انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو پھر کھولیں.
صاحب یہ مختصر تھی کیونکہ ظاہر سے ہونا ٹائم زیادہ چاہیے تھا, لیکن بہرحال ہم نے 5 سے 6 قسطیں, اور بہت شکر گزار ہیں آپ کے, آپ نے وقت نکالا اور ایک دفعہ پھر تشریف لائے. فلسطین کے بعد ایک اور دفعہ انقلاب اسلامی کے امام خمینی رضی اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی پر روشن ڈالی. ناظرین کرام,
امید ہے, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اگلا موضوع. مجھے امید یہ ہے کہ اگلا ہمارا جولائی کا مہینہ ہے, اور وہ جو 6 جولائی پاکستان کے اندر جو ایک انقلابی تبدیلی آئی تشیعوں کے اندر, میری خواہش ہوگی کہ اس 6 جولائی پہ بھی چند پروگرامز جو ہے نا وہ تواتر کے ساتھ کر کے تشیعوں کا جو بلوغ ہے, پاکستانی تشیعوں کا جو رشد اور بلوغ ہے, اس موضوع پر انشاءاللہ
سیاسی ماحول میں جو ہے نا وہ
جی
انشاءاللہ جو مطلب جو پاکستان تشیعوں نے جو سیاست میں حصہ لینا شروع کیا اور ایک بڑا
شہید قید پہ
انشاءاللہ پروگرام کریں گے. ناظرین کرام, آپ نے یہ 6 پروگرام سماعت فرمائے, ملاحظہ کیے آپ نے, یقیناً آپ نے اپنی اس والے سے رائے بھی قائم کی ہوگی, ہمیں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی پروگرام میں, تب تک کے لیے اپنے میزبان قمر رضوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
ہاں, خمینی آج بھی زندہ ہے, افکار خمینی زندہ ہے, اقوال خمینی زندہ ہے, وہ جو مستضعفین جہاں کے لیے مانند قلعہ, لب مظلوم کی بے نطق دعاؤں کا سلا, جہاں یاروں کا حلقہ رہا, خمینی ریشم سے زیادہ نرم من گیا. بات جب دین اسلام پہ آئی, خمینی حیدری ذوالفقار بن گیا. ہاں, خمینی زندہ ہے, زندہ ہے خمینی, زندہ ہے.